الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات سورة توبہ کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں دنیا پرستی کی مذمت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی سادہ انداز میں، بڑے آسان الفاظ میں ایک بڑی فیصلہ کن حقیقت سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اپنا اپنا جائزہ لو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ اگر دنیا کی محبتیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں دین کی محبتوں سے، تو پھر اپنی موت کا انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی جزوی اطاعت قبول نہیں ہے کہ اصل پنڈالہ بہہ رہا ہو دنیا کی طرف اور صرف کوئی نمائشی قسم کی، زہری قسم کی نیکیاں کر کے انسان اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا، قل، اے نبی انہیں صاف صاف بتا دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی اور تمہارے دوسرے رشتے دار، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے خود محنت سے کمائے ہیں، و مساکن ترضونها، وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اور وہ تجارت تم تخشونا کسادہا، وہ کاروبار کے جس میں خسارے کا، نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، اللہ کے دین کے لیے محنت سے، فتربصوا، تو جا کر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ یعنی تمہاری موت لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ جو دنیا کی محبتوں کو دین کی محبت پر ترجیح دیں وہ فاسق ہیں، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو ثابت کرے کہ اس کی ترجیح دین کی محبتیں ہیں، نہ کہ دنیا کی محبتیں۔ اس آیت کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انسان ان رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے کاروبار میں ترقی کے لیے، گھروں کی محبت میں اور پیسے کی محبت میں اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہے تو یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں دینی محبتوں کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے، اس پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے. فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھتی ہے کہ انسان جس کو بھی اپنا محسن سمجھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے. معصوم بچے کو محبت ماں سے کیوں ہوتی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ماں میری محسنہ ہے. پھر اپنے باپ سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ ذرا بڑا ہوتا ہے تو شعور ہوتا ہے کہ باپ بھی میرا محسن ہے، میرے لیے ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، میرے لیے محنت کرتا ہے، وسائل لاتا ہے جس سے میری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنے وطن سے محبت، زمین سے محبت، سورج سے محبت، کہ یہ سب کے سب وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اسی کی انتہا یہ ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ نہیں، اصل محسن حقیقی اللہ. والدین کے دل میں محبت اللہ نے ڈالی ہے، سورج میں ہمارے فائدے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، زمین میں یہ ساری کی ساری ہماری غذا پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. تو فطری محبت ہے اللہ سے محبت. اور پھر جو اللہ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے، اس روح کیا تعلق اللہ سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ونفخت فیہ من روحی، میں نے انسان میں اپنی روح ڈالی اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ جو مصرع ہے بالکل صحیح، جس چیز کا جہاں سے آغاز ہوگا دوبارہ اس کی طرف ہی لوٹنے کی خواہش ہوگی. تو روح کے اندر تڑپ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. روح کو اللہ کے ساتھ لو لگا کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا کلام سن کر مزہ آتا ہے. یہ میں اور آپ محسوس کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہماری روح کی تڑپ ہے، ہماری روح کی جستجو ہے. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. اب آئیے اگلی محبت جو یہاں پر بیان ہوئی، وہ ہے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید میں رسول کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے ساتھ کیسے جوڑا گیا؟ فرمایا سورہ آل عمران آیت 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی انہیں بتا دیجئے، انہیں آگاہ کر دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنی محبت کا عملی ثبوت پیش کرو. اور وہ عملی ثبوت کیا ہے؟ فتبعونی، بس میری اتباع کرو. ایک ہوتا ہے اطاعت، اس سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے اتباع. اطاعت ہوتی ہے کسی کا حکم مان لینا. کسی نے کوئی حکم دیا اور آپ نے اس کی فرما برداری کی، حکم مان لیا، یہ اطاعت ہے. اتباع یہ ہے کہ حکم کا انتظار نہ ہو، اشارے کا انتظار ہو، کسی کی پسند ناپسند کو دیکھا جائے، یہ اتباع کہلاتی ہے. اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو. آپ کے علم میں آ گیا کہ اللہ کے رسول رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے. اب یہ اگر دعا پڑھ کے آپ سو رہے ہیں تو یہ اتباع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سوتے تھے؟ دانی کروٹ سوتے تھے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے تھے، اپنی ٹانگوں کو خم دیتے تھے، ایک ہاتھ آپ کا اپنی ٹانگوں پر ہوتا تھا. اب اگر ایک آدمی یہ سب کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اتباع ہے. یہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، آپ جس طرح مرضی سو جائے. لیکن ایک آدمی دیکھے کہ اللہ کے رسول کو کیا چیز پسند ہے. تو یہ اتباع اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ کے رسول کی پیروی لیکن محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ. یہ ہے اتباع، اللہ کے رسول کی اطاعت، لیکن یہ اطاعت ایک ڈیوٹی کے طور پر نہ ہو، محبت کے ساتھ ہو، ذوق و شوق کے ساتھ ہو. اتباع رسول کا اہم ترین میدان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اتباع رسول کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ترجیح کس چیز کو حاصل تھی. جس چیز کو آپ نے ترجیح دی، جو آپ کی زندگی کا اصل مشن تھا، تم بھی اسی کو اپنا مشن بنا لو. ہم نے اتباع رسول کو محدود کر دیا، اپنے عام معمولات کی چیزوں تک، کھانے پینے کے حوالے سے، اللہ کے رسول کا اتباع، سونے کے حوالے سے، روزانہ جو بھی کام کرتے ہیں، گھر سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، سواری پر چڑھنا، لباس پہننا، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام، بلا شبہ یہ بھی اتباع میں شامل ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہو، کھاتے پیتے بھی، سوتے بھی، گھر سے نکلتے بھی، گھر سے دار میں داخل ہوتے بھی، مسجد میں داخل ہوتے بھی، مسجد سے باہر نکلتے بھی. لیکن اتباع کو صرف یہیں تک محدود کرنا، یہ اتباع کا بڑا محدود دائرہ ہے. قرآن پاک میں اتباع کے حوالے سے جو آپ کا ذکر کیا، وہ ذرا بڑی بڑی باتوں نے کیا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہیے، میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں، میں یہ کام پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اس سے بہتر خدمت خلق ہو نہیں سکتی. تم نے اگر کسی کو کھانا کھلا دیا تو تم نے صرف اس کی وقتی ضرورت پوری کی ہے. بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلے گا. تم نے اس کی پیٹ کی آگ کو بجا دی وقتی طور پر، تم نے اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچایا. اس کو دعوت دو، اس کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو، اس کو اللہ کے احکامات کا پابند بنانے کی کوشش کرو. یہ ہے میرا رستہ. الا بصیرت انا ومن اتبعنی، جو میری اتباع کرے گا وہ بھی یہی کام کرے گا. تو قرآن تو کہتا ہے کہ اتباع رسول کا میدان کیا ہے، دین سیکھنا اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا. اب یہ ذرا مشکل کام ہے، اس میں کچھ وقت لگانا پڑے گا، یہ چیزیں ذرا مشکل ہیں، یہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وقت تو ہم نے لگانا ہے دنیا میں، لیکن دنیا کے معمولات میں جو کام ہم نے ویسے ہی کرنے تھے اس میں تو اتباع کر لی. کھانا ویسے بھی کھانا تھا، وہاں اتباع کر لے کہ دعا پڑھ کے کھائیں گے، مسنون طریقے سے کھائیں گے. لیکن اضافی وقت اپنا دنیا سے نکال کر دین کو سیکھنا اور دوسروں تک پھر دین کو پہنچانا، اس میں ذرا محنت لگتی ہے، اس میں ذرا دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ اتباع کا میدان ہے جو ہم نے چھوڑ دیا. تو قرآن پاک نے تو اتباع کا وسیع میدان بیان کیا. قرآن مجید کہتا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ لقد تاب اللہ علی المؤمنین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا. اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے، اللہ راضی ہو گیا اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان مہاجرین سے اور ان انصاریوں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی. فی ساعت الاسرا، تبوک کی مشکل گھڑی میں. تبوک کا سفر کتنا مشکل سفر تھا، وقت کی ایک بہت بڑی قوت، سلطنت روما کے ساتھ مقابلہ، سفر بڑا لمبا 600 میل کا، موسم کی شدت، شدید گرمی، وسائل کی کمی، 18 آدمی باری باری ایک اونٹ پر بیٹھتے تھے، گویا 17 آدمیوں کے بعد باری آتی تھی اونٹ پر بیٹھنے کی. راشن ملتا تھا روز کا، 2 آدمیوں کو ایک کھجور، کھاتے نہیں تھے، چوستے رہتے تھے، پہلے ایک نے چوسا پھر دوسرے کو بھی اس نے چوسا. یہ مشکل یہ ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ان پر نظر کرم کی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ. تو یہ ہے اللہ کے رسول کی اتباع کا اصل میدان، دین کے لیے محنت، دین کی دعوت، دین کے غلبے کی جد و جہود، اس کے لیے مشقتیں اٹھانا. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، یعنی محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ میری پیروی کرو. جو میری زندگی کا مشن ہے تمہاری زندگی کا مشن ہو، میری زندگی جن کاموں میں گزری ہے تمہاری زندگی بھی ان کاموں میں گزرے. اور اللہ کے رسول کی زندگی 2 کاموں میں گزری، 2 کام آپ کی زندگی میں بڑے اہم تھے، ایک دعوت دین اور ایک اقامت دین. دنیا میں لوگوں کو ظلم، جبر استحصال کے نظام سے نجات دلانا، اقامت دین، آپ نے دین غالب کرنے کی جد و جہد کی، خلافت کا نظام قائم کر دیا، کتنی بڑی لوگوں کے لیے نعمت اور رحمت، بادشاہ لوٹ گسوٹ نہیں کر رہا بلکہ بادشاہ خلیفہ ہے، خود موٹا جھوٹا پہن رہا ہے، سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، لیکن اسے لوگوں کی فکر ہے، لوگوں کی فکر میں راتوں کو گش کر رہا ہے۔ اسی طریقے پر آخرت میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے دعوت دین کا کام کیا، خود آپ کا اپنا ارشاد، لوگوں میں جو تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑے، تمہارے کپڑے پکڑے پکڑ پکڑ کر میں تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا اہم ترین کام، دعوت اللہ اور اقامت دین۔ اللہ تعالی ہمیں ان بڑے بڑے کاموں میں اپنے حبیب کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر، یعنی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو خود واضح کیا اپنے ایک ارشاد میں، یہ ارشاد بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے۔ کسی کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے اوپر نہ جائے، اللہ کے رسول کی محبت کے برابر نہ آئے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے 10 مرتبہ ناراض ہو، لیکن اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح۔ ایک شخص داڑھی رکھنا چاہتا ہے، کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اسے اللہ کے رسول کی صورت سے پیار ہے، چاہتا ہے کہ میری صورت بھی ان کے مشابہ ہو جائے۔ نوجوان کے لیے یا بچوں کے لیے بعض اوقات رکاوٹ بنتے ہیں ماں باپ۔ میں ایک بچے کو جانتا ہوں، آ کر کہا کہ والدہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کہ تم نے داڑھی کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا کہ اپنی امی کو سمجھائیے، ادب کے ساتھ، بدتمیزی مت کیجیے، منع ہے والدین کے سامنے اس تک نہیں کہنا، لیکن ان سے کہیے کہ ایک محبت آپ کی، ایک محبت اللہ کے رسول کی ہے، میں اللہ کے رسول کی محبت پر آپ کی محبت کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں اس لیے داڑھی رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہذا کچھ دن تک تو آپ کو آزمائش برداشت کرنی پڑے گی، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے استقامت کے ساتھ اپنا یہ عمل جاری رکھا اور والدین کے ادب و احترام میں کمی نہیں کی، موقف سخت ہو لیکن والدین سے گفتگو میں انداز ادب والا، نرمی والا، احترام والا ہو، لیکن اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹو۔ اطاعت میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے، رسول کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے، اور کسی کی اطاعت ان دونوں اطاعتوں سے اوپر نہیں جائے گی۔ محبت میں بھی اللہ کی محبت، رسول کی محبت کو اوپر رکھنا ہے۔ اسی طریقے پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ شادی کے وقت دین کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، شادی کے بعد اللہ نے توفیق دی، دل کی دنیا بدل گئی، دین کی طرف رجحان ہوا، داڑھی رکھنا چاہتے ہیں تو بیوی صاحبہ ناراض ہوتی ہیں اور وہ رکاوٹ بنتی ہیں، تو ساتھ ساتھ بتا دیا جائے کہ بیوی کی محبت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی محبت اوپر ہے، لہذا پسند ہو یا نہ ہو ترجیح دینی اللہ کے رسول کی محبت۔ اسی طریقے پر شادی کے وقت بیوی کا رجحان دین کی طرف نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد اللہ نے اس پر احسان کیا اور اس کا رجحان ہو گیا دین کی طرف، اس نے پردہ شروع کر دیا، اب شوہر صاحب رکاوٹ بنتے ہیں، یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ لیکن ساتھ ساتھ بتا دیا جائے کہ شریعت کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں. ویسے عورت پر لازم ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اچھی بیوی شوہر کی تابعدار فرمانبردار ہوتی ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پھر کسی اور کی اطاعت نہیں چلے گی. باقی اطاعتیں ان دونوں کی اطاعتوں کے تابع ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں جب بھی دو محبتیں ٹکرائیں ان میں اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول سے محبت بھی ہماری فطرت کا تقاضا ہے. جیسے میں نے کہا کہ فطرت میں اپنے محسن کے لیے ایک محبت ہوتی ہے. میں نے مثال دی آپ کو کہ چھوٹا سا بچہ ہے, ماں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوں گی, ماں کی طرف ہی جائے گا, ماں سے چمٹے گا. کیوں؟ فطرت میں ہے کہ ماں میری محسنہ ہے. میں جب بھی کسی ضرورت کے لیے روتا ہوں تو سب سے پہلے میری ماں آتی ہے. اسی طریقے پر انسانوں کے لیے بہت بڑے محسن اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری کتاب ہے نعیم صدیقی صاحب کی, محسن انسانیت. اللہ کے رسول کے لیے اچھی اس طرح استعمال کی, محسن انسانیت, پوری انسانیت کے لیے محسن. کیوں؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مَن یرد اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے, یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے, دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُوتِي, اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا اللہ ہے. یعنی قرآن کا علم, قرآن کی وضاحت کا علم مجھے اللہ نے دیا, آگے تقسیم میں کر رہا ہوں. تو بلا شبہ ہمیں قرآن اللہ تبارک و تعالی نے دیا. ہم تک پہنچا کس کے ذریعے سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. قرآن پر عمل کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو قرآن میں یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو, لیکن نماز کی تفصیلات کیا ہیں یہ سب کے سب ملیں گی سنت سے. فجر کی کتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں, نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے, نماز کے واجبات کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, بھول جائیں تو نماز میں کیا کرنا ہے, واجب رہ جائے تو کیا کرنا ہے, یہ ڈیٹیل کس نے دی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں تو پورے کا پورا دین ملا ہی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اقبال کا فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے, بمصطفیٰ بے رسا فی شرا کے دی ہماؤس, اگر باؤن رسیدی تمام بولا بھی. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ, دین کل کا کل ان سے وابستہ ہے. بمصطفیٰ بے رسا فی شرا کے دی ہماؤس, اگر باؤن رسیدی تمام بولا بھی. اگر تم نے اپنے آپ کو ان تک نہیں پہنچایا تو پھر محرومی ہے, پھر بولہبی ہی بولہبی. تو اللہ کے رسول سے محبت اس لیے کہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. اب اللہ کے رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ خود اللہ کے رسول نے واضح کیا, آپ نے فرمایا, من احب سنتی فقد احبنی, رواہ ترمذی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. ورنہ محبت کے زبانی کلامی دعوے تو بہت ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نعت خواں ہیں, چہرے پر داڑھی نہیں ہے, لیکن نعتوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اظہار, یہ جھوٹا اظہار ہے. تم ویسے تو بڑے ماڈرن بنے ہوئے ہو, اسمارٹ بنے ہوئے ہو, چہرے کو سنت سے سجانے کو تیار نہیں ہو. ایک سیرت کے جلسے میں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا وہاں پر, بڑی خوشی ہوئی, اللہ اجر دے اس نعت خاں کو کہ اس نے اس کے بعد داڑھی چھوڑ دی, اس کے چہرے پر سنت رسول آ گئی. بینکوں میں جا کر تم نعتیں پڑھ رہے ہو, وہاں پہ محبت کا اظہار کر رہے ہو. ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب کو لاہور میں شہید کر دیا گیا, ایک بینک میں ان کو بلایا گیا سیرت کی تقریر کے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ دوبارہ کبھی نہیں بلائیں گے, اس سے کہ جو بات میں کہنے والا ہوں آپ کو ناگوار گزرے گی. بینک کی انتظامیہ سیرت کا جلسہ کر کے سیرت کا مذاق اڑاتی, یہ بینک اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا ایک اڈا ہے، یہ سودی ادارے ایک مورچہ ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ سود کا معاملہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ. تو تم نے اڈا بنا رکھا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا، اور اس اڈے پر بیٹھ کر تم اللہ کے رسول کی سیرت کے جلسے کر رہے ہو، سود کی کمائی سے سیرت کا جلسہ. اب یہ کھری کھری باتیں کوئی کرے گا تو اسے دوبارہ کون بلائے گا سیرت کے جلسوں میں؟ کہاں اس کی پذیرائی ہوگی؟ کہاں اس کی اس کو ہار پہنائے جائیں؟ لیکن یہ ہے کہ اگر سنت پر عمل نہیں ہے تو پھر محبت کے دعوے یہ خالی خولی ہیں، کھوکھلے ہیں، مصنوعی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا آپ کا ارشاد ہے رحمت اللہ علی خلفائی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں میرے خلفاء پر، میرے جانشینوں پر. قالو ومن خلفاؤ کا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے ایک دم پوچھا بڑی جستجو سے، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے جانشین کون ہیں؟ قالا الذین یحبون سنتی ویعلمونہ الناس، کہا کہ میرے خلفاء وہ ہیں، میرے جانشین وہ ہیں، میرے مشن کے وارث وہ ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور میری سنت کی تعلیم لوگوں کو بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بھی سنت پر عمل کی ترغیب دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. ایک بڑی پیاری حدیث کنز الامال میں ہے، آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا، لوگوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا تھا، اس نے اس کو زندہ کیا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، اسی نے مجھ سے محبت کی. من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کانا مائی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو اللہ کے رسول کا درجہ بہت اوپر ہوگا اور غیر انبیاء کا درجہ نیچے ہوگا، لیکن اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی کہ من یوت اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اپنے انعام یافتہ بندوں کے رفاقت دے گا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ نبی ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین. مراد یہ ہے کہ وہ جب چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبی کے اس اونچے درجے میں جانے کی اجازت دے گا، جب چاہیں گے جا کے شرف ملاقات حاصل کریں گے، شرف زیارت حاصل کریں گے. باقی درجے جنت میں ہیں، انبیاء کے درجے سب سے اوپر ہیں، اور اس کے بعد جتنے نیکی کے حوالے سے لوگ نیچے ہیں اسی طرح درجے بھی نیچے ہوں گے. نچلے درجے کا جنت ہی اوپر والے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان پر تارے دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے، آپ کی سنت سے محبت ہے، تو جب بھی جنت کی خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حبیب سے ملاقات کا اور ان کے اونچے درجے میں جانے کا شرف حاصل کرے گا، وہاں جائے گا، ان سے ملاقات کر کے آئے گا. پھر اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کے جانسار ساتھیوں سے بھی محبت کی جائے. صحابہ اکرام سے محبت اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے. ارشاد ہے اللہ کے رسول کا مسند احمد میں فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے. ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، وہ گویا مجھ سے دشمنی کرتا ہے. یہ میرے تربیت یافتہ ساتھی ہیں، مجھے اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں سے پیار ہے، تو جس کو مجھ سے پیار ہے ان کو میرے ساتھیوں سے بھی پیار ہونا چاہیے. ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن اذانی فقد اذلہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن ازلا، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، تکلیف دی، فیوشک ان یاخذہ، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت کے حوالے سے دو تقاضے، ایک آپ کی سنت سے محبت اور ایک صحابہ اکرام سے محبت. وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو اس آیت پر بعد میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کی سنتوں سے اور اپنے حبیب کے جانصار ساتھیوں سے محبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.